کو کر نظر کرم دے دو امان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا,
ہو قید جفا میں اے مولا,
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے. سامعین, علم معرفت پیدا کرتا ہے اور معرفت سے یقین حاصل ہوتا ہے, اور یقین کے ساتھ کیا جانے والا عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے. لیکن معرفت کے بغیر کتنی ہی عبادت کی جائے قرب خداوندی حاصل نہیں ہوتی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم علم کی اسی اہمیت اور عالم کی یہی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے گا اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا. اور عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو چودھویں کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر حاصل ہے. یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, لیکن درجۂ حدیث میں بتایا گیا کہ نیت کا دار و مدار کس پر ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے, کوئی قول بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے, کوئی قول اور کوئی عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوگا, اور کوئی قول و عمل اور نیت قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ مطابق سنت نہ ہو. ویسے تو ہر صفت انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے, لیکن بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف انسانی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے بلکہ روز قیامت بھی جہنم کی آگ ان پر حرام ہو جاتی ہے. اس بارے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں جس پر کل روز قیامت جہنم کو حرام کر دیا جائے گا؟ عرض کیا, ضرور بتائیے. فرمایا, بردبار, میل جول رکھنے والا, نرم خو اور سختی نہ کرنے والا. اصولی طور پر اخلاقی صفات کو پہچاننا مشکل کام ہے, کیونکہ اس کی علامتیں واضح نہیں ہوتی. صبر ایک بہترین اخلاقی صفت ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں؟ صابر کی تین علامتیں, پہلی یہ کہ وہ سستی نہیں کرتا, دوسری یہ کہ وہ آرزودہ خاطر نہیں ہوتا, اور تیسری یہ کہ وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتا. کیونکہ سستی کرنے والے نے حق کو ضائع کیا, اور آرزودہ خاطر ہونے والے نے شکر ادا نہیں کیا, اور اللہ سے شکوہ کرنے والے نے نافرمانی کی ہے. انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے ماد و اخروی زندگی پر یقین کامل حاصل نہیں ہوتا, اگرچہ اس کا عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں کہ ایک دن حساب و کتاب بھی ہوگا. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر, کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ایران, پاکستان, ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے. ملک کے بنیادی مسائل پر متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے رہبر انقلاب اسلامی. یمن نے بعض ممالک سے تل ابیب میں اپنے سفارت خانوں کو فوری طور پر خالی کرنے کا مطالبہ کیا. اگر ہمیں تنازع پر مجبور کیا گیا تو ہم میزبان ممالک میں تمام امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے, ایران کے وزیر دفاع امیر نصیر زادے. اور سامعین, اب اخبار جامع جم کی بعض اہم سرخیاں. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی قرارداد کے جواب میں ایران کا عملی اقدام، ہم تیسرا یورینیم افزودگی کمپلیکس شروع کریں گے، بہروز کمال بندی۔ مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ایرانی سال رواں 1404 میں مسلح افواج کی طاقت کی مشقیں شروع کرنے کا دیا حکم، اور عالمی برادری قابض حکومت کو تنہا کر کے اس سے رابطہ منقطع کرے، حماس۔ اور سامعین، روزنامہ ایران کی بعض اہم سرخیاں، ایجنسی نے سیاسی منظر نامے پر تکنیکی رد عمل، ناروے پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی دفاعی کمیٹی کے سربراہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ اور سامعین، چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے شائع ہونے لگا بعد جنگ نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی بچہ غربت کی وجہ سے مزدوری کرنے پر مجبور نہ ہو، آصف علی زرداری۔ وزیر اعظم کا چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس۔ پاکستان کا موقف تگڑا ہے، امریکہ کو معلوم ہے ہم دہشت گرد گروہوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج سے بیلجیم میں اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیسز کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات روانہ۔ اور سامعین، اخبار ایکسپریس کی سرخیوں پر ایک نظر، اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم، انڈیکس 1,26,000 پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا۔ شکارپور، مسلح افراد نے گاڑی پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی آج غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ پاکستان بچوں کے کینسر کی مفت ادویات کے عالمی پروگرام کا حصہ بن گیا۔ غربت میں اضافہ ثابت کرتا ہے بے نظیر انکم ٹیکس سپورٹ جیسے پروگرام ناکام ہو چکے، حافظ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اماراتی صدر کی دعوت پر اعلیٰ حکومتی وفد کے ساتھ ابوظہبی پہنچ گئے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا بل مسترد، نتن یاہو کے خلاف اپوزیشن کو ناکامی۔ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری کے باعث منرلز کمپلیکس کا قیام۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے داریہ لکھا، عنوان ہے مشکل حالات کا بجٹ، کئی برسوں سے درپیش معاشی چیلنجوں، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط اور پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں منگل 10 جون 2025 کو مالی 2025-26 کا بجٹ جو قومی میزانیہ پیش کیا، اسے جرت مندانہ، درپیش چیلنجوں کی ضرورت اور معاشی اڑان کے تقاضوں سے ہم آہنگ کہنے میں تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ بجٹ تجاویز کے حوالے سے بعض حلقوں کے تحفظات سامنے آئے ہیں، جنہیں بحث و تمہیز کے دوران ممکنہ حد تک دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، جبکہ حکومت کے پاس موجود آپشن کی محدودیت بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ دفاعی چیلنج کی سنگینی، آبی جارحیت کی کھلی دھمکیوں، دہشت گردی کی نئی سرگرمیوں کے امکانات، ماحولیات کے روز بروز نمایاں ہوتے خطرات، زراعتی شعبے کو زیادہ فعال بنانے کی ضرورت اور صنعتی ترقی میں معاونت کے مسائل سمیت سامنے موجود پہاڑ ہمیں سر کرنا ہی ہوگا۔ بجٹ تجاویز میں اگرچہ تنخواہ دار طبقے کے مسائل کے اعتبار سے چشنگی کا احساس نمایاں ہے، مگر اشوئی کا اہتمام بھی موجود ہے، جبکہ صنعتی شعبے کی بحالی اور ترقی کی کاوشوں، ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کے لیے ترغیبات نمایاں۔ دوسری طرف پیٹرول، ڈیزل، فرینچ آئل اور 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی کا اعلان بھی کیا گیا، جو آئندہ سال دوگنا ہو جائے گی۔ بڑی پینشن پر 5% ٹیکس، امپورٹڈ سولر پینلز پر 18% ٹیکس، بجلی کے بلوں پر ڈیبٹ سروسنگ سرچارج متعارف کرایا گیا ہے۔ مذکورہ سرچارج کا مقصد قرض کے سود اور اصل زر کی ادائیگی کا سامان کرنا ہے۔ قبائلی علاقوں کے لیے ٹیکس استثناء کے بتدریج خاتمے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ رواں مالی سال میں 1.07 ٹریلین کے ریکارڈ شارٹ فال کے باوجود نئے مالی سال کے لیے ریونیو ہدف 18.7% بڑھا کر 14.13 ٹریلین کرنے سمیت کئی ضرورت مندانہ فیصلے کیے گئے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نہ صرف آئی ایم ایف کی خواہش کے مطابق سخت مالیاتی ڈسپلن پر عمل پر ہے، بلکہ ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالنے سمیت اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اور سامعین، آئیے چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی تنظیم نے یہ سرخیاں لگائی ہیں، سی اے اے کی مخالفت، سپریم کورٹ سے پاکستانی مسیحی شہری کی درخواست خارج، ہونہار طلبہ کو اعزاز سے نوازیں گے وزیر اعلیٰ یوگی، 1,00,000 روپے کے ساتھ دیں گے میڈل ٹیبلٹ، مرکزی کابینہ سے ملی جھارکھنڈ کو سوغات، ہندوستان اقتصادی طاقت بننے کی راہ پر گامزن، بی جے پی عید غدیر سے عید مبائلہ ہفتہ ولایت پورے جوش و خروش سے منائیں، مولانا سیف عباس دوسری برادریوں کے لوگوں کو عید غدیر سے متعارف کروائیں۔ لکھنؤ میں کورونا کیسز بڑھنے سے محکمہ صحت کی بڑی ٹینشن، 24 گھنٹوں میں 4 نئے کیسز سامنے۔ اور اب اخبار انقلاب کی سرخیوں پر ایک نظر۔ مساجد کے تعلق سے آر سی ایف پولیس اسٹیشن کی جانب سے 11 نکات پر مبنی نوٹس۔ غزہ میں پھر امدادی مرکز پر جمع مظلومیوں پر فائرنگ۔ مسجد اقصی میں تلمودی رسوم کی انجام دہی، مذہبی جنگ کو بھڑکانے کے مترادف حماس۔ جنوبی افریقہ میں بدترین موسمی حالات، شدید برفباری میں 12 افراد کی موت۔ ہندوستان میں انتہائی غربت میں کمی، جبکہ بڑی آبادی 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھانے سے محروم۔ لاس اینجلس میں کیرفیو، دیگر شہروں میں بھی احتجاج۔ اور ٹرمپ نے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پانے کا کر دیا اعلان۔ اور سامعین، اخبار انقلاب نے اداریہ لکھا جس کا عنوان ہے، ٹرمپ سے کہیے نو سر تھینک یو۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہند پاک جنگ بندی ان کی دھمکی آمیز مداخلت سے ہوئی۔ ایک آدھ بار کہہ کر خاموشی اختیار کرے تھے تو ممکن تھا کہ اس دعوے کو نظر انداز کیا جاتا، مگر وہ بار بار کہتے رہے، اور شاید بار بار کہنے کے باوجود ان کی تسلی تشفی نہیں ہوئی۔ کم و بیش 1 درجن مرتبہ انہوں نے یہ بات دہرائی۔ کون سا صدر ایسا ہوگا جو ایک ہی بات 12 مرتبہ دہرائے؟ کسی کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو تو بات دوسری ہے، یہ تو پورے ہوش و حواس میں ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ کچھ زیادہ ہی ہوش و حواس میں ہے۔ چنانچہ وہ جان بوجھ کے ہند پاک جنگ بندی کا دعویٰ بار بار کرتے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان اپنے لیے گنجائش پیدا کر سکیں۔ اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کی اپنی رائے کو بہت اہمیت نہ دیتے، مگر اب اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے عزائم کو تش از بام کر دیا کہ وہ کشمیر کے موضوع پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، شاید مان نہ مان میں تیرا مہمان اسی کو کہتے ہیں۔ وہ غزہ پر مسلط کی گئی جنگ تو رکوا نہیں رہے ہیں، یوکرین روس جنگ تو ختم نہیں کروا سکے ہیں، ان کے اپنے ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری مہم سے پیدا شدہ بے اطمینانی سے تو وہ نمٹ نہیں پا رہے ہیں۔ چین انہیں آنکھیں دکھاتا ہے، انہیں کے لہجے میں بولتا ہے، یا جیسے کوئی تیسرا کا طرز عمل اختیار کرتا ہے، تب تو وہ کچھ نہیں کہتے بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر ٹیرف کی اضافی شرح کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ مگر کشمیر کا نسلوں پرانا مسئلہ، جسے جنریشن ایشو کہا گیا، سلجھانے پر مزید ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ انہیں صاف لفظوں میں منع کر دیں کہ نو سر تھینک یو، ہم اپنے معاملات خوب نمٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کوئی کمزور یا مختصر وسائل کا محدود ملک نہیں بلکہ 140 کروڑ کی شاندار آبادی کا بھرا پڑا بے مشار وسائل اور قابل فخر صلاحیتوں کا ملک ہے۔ اگر آپ دنیا کی سب سے پرانی جمہوریت ہیں تو ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں۔ ہماری آپ کی دوستی تو ہو سکتی ہے، مگر آپ کی لادی ہوئی سرپرستی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ سر پر سوار ہونے یا پیچھے پڑ جانے کے اس ٹرمپیائی طرز عمل کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ آزادی کے بعد سے ہمارا موقف یہی ہے کہ ہند پاک تنازع کے صفیے کے لیے ہم کسی تیسری طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے یہ ہمارا حق ہے، جس کی توثیق عالمی قوانین و ضوابط سے ہوتی ہے۔ مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنے کے اس موقع پر ہم آج بھی قائم ہیں۔ ٹرمپ پر یہ واضح کیا جائے کہ وہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی لائحہ عمل وضع کریں۔ امریکہ بھی دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے اور ہم ایسے کئی زخم سہ چکے ہیں، وہ اس نقطے پر تو گفتگو نہیں کر رہے ہیں، پھر انہیں ہماری مدد کرنی ہی ہے۔ تو کئی دوسرے معاملات ہیں، مثلا وہ چاہیں تو اضافی ٹیرف کے شکنجے سے ہمیں دور رکھ سکتے ہیں، وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ان سے کہنا تو یہ ہے کہ مائنڈ یورس بزنس، مگر فی الحال نو سر تھینک یو سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، منارہ نور۔
منارہ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا. انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا. ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے. انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا. امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے. انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی. شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے. ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیراعظم اسداللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العثمان سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے وزیراعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے، وہ کم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں، اور حکومت علماء سے مشورہ کرے۔ امام خمینی کے شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا، اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا، تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا۔ امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑے۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی، تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا، تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے، تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے، تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن، انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا، اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے، اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے، تاکہ دینی مدارس بالخصوص کم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے کم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دی، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور قم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور قم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلباء کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا. اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر. Thank you.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ لندن کے لیے پرواز کرنے کے بعد احمد آباد میں حادثے کا شکار، تقریباً تمام افراد جاں بحق۔ بورڈ آف گورنرز کی ایران مخالف قرارداد کی ایرانی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے ادارے کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر دہشت گرد صہیونی فوجیوں کی جارحیت جاری، مزید دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کا نوٹس لے لیا۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن قانون اور پالیسیوں کے خلاف امریکی شہر لاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کے شہر احمد آباد میں مسافر طیارے کو پیش آنے والے حادثے پر ہندوستان اور برطانیہ کے وزراء اعظم نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جمعرات کو دوپہر کے وقت ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں حادثے کا شکار ہونے والے مسافر طیارے پر سوار تقریباً تمام افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طیارے پر 232 مسافر اور عملے کے 10 افراد سوار تھے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایک مسافر وشواس کمار رمیش اس حادثے میں زندہ بچ گیا ہے اور اسپتال میں زیر علاج ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مسافر کی حالت تشویشناک ہے۔ ہندوستانی پولیس کے مطابق طیارہ ڈاکٹروں کے ایک ہاسٹل کی عمارت پر گرا۔ طیارے نے لندن کے لیے اڑان بھری تھی کہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثے کا شکار طیارے پر 169 ہندوستانی، 53 برطانوی، 1 کینیڈین اور 7 پرتگالی سوار 7 پرتگالی مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار طیارے میں 11 بچے بھی موجود تھے۔ اس حادثے میں نہ صرف طیارے پر سوار مسافر جاں بحق ہوئے بلکہ بی جے میڈیکل کالج کے کئی طلبہ بھی حادثے کی زد میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ حادثے کے بعد بی جے میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر گرا، جس کی کئی ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں گجرات کے سابق وزیر اعلی وجے روپانی بھی موجود تھے۔ دوسری جانب ہندوستانی ڈی جی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ طیارہ گرنے سے پہلے 1:39 پر کیپٹن نے مے ڈے کی کال دی تھی۔ ایئر انڈیا کے افسوسناک فضائی حادثے پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ احمد آباد میں پیش آنے والا سانحہ ہمیں ہلا کر رکھ گیا ہے، یہ دکھ الفاظ سے باہر ہے۔ اس مشکل گھڑی میں میری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان کے دیگر سیاسی لیڈروں نے بھی اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بھی اس واقعے کو دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احمد آباد میں لندن جانے والے طیارے کا حادثہ تباہ کن مناظر پیش کر رہا ہے، جس میں کئی برطانوی شہری بھی سوار تھے۔ میری دعائیں مسافروں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دریاسنا ایئر انڈیا کی بوئنگ 787 ڈریم لائنر پرواز کے احمد آباد حادثے کے بعد امریکی طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کے شیئرز پری مارکیٹ ٹریڈنگ میں 8% گر گئے ہیں۔ فلائٹ راڈار 24 کے مطابق یہ طیارہ بوئنگ 787 ماڈل تھا، جس کا شمار دنیا کے جدید ترین مسافر بردار طیاروں میں ہوتا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد بوئنگ نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ ہم ابتدائی رپورٹوں سے باخبر ہیں اور مزید معلومات جمع کر رہے ہیں۔ ابھی تک حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں، جبکہ کئی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس واقعے کے اثرات بوئنگ کی ساکھ اور مستقبل کی پیداوار پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کی منظوری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قرارداد نے ایجنسی کی ساکھ کو ایک بار پھر بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی قومی ایجنسی اے ای او آئی نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد کی منظوری پر امریکہ اور 3 یورپی ممالک کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور جوہری توانائی کی قومی ایجنسی اے ای او آئی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سیف گارڈ معاہدے کا پابند رہا ہے، اور اب تک آئی اے ای اے کی کسی بھی رپورٹ میں معاہدے کے حوالے سے ایران کی خلاف ورزی یا پھر اس کے ایٹمی پروگرام میں انحراف کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ بیان میں آیا ہے کہ ہم ایجنسی کی رپورٹ کو مکمل طور پر سیاسی اور جانبدارانہ سمجھتے ہیں، مگر امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھاتے ہوئے ایسی قرارداد کا مسودہ تیار کیا جس کا مضمون ہماری نظر میں ایجنسی کی اسی سیاسی رپورٹ کے بھی خلاف ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک کے یہ اقدامات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کے این پی ٹی معاہدے سے باہر رہتے ہوئے اس کے روز بروز توسیع پاتے عام تباہی پھیلانے والے ایٹمی ہتھیاروں پر پوری طرح سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے جوہری تخفیف اسلحہ کے حوالے سے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے آرٹیکل 6 کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، اور جرمنی بھی ان مہلک اور غیر انسانی ہتھیاروں کا میزبان ہے۔ ایران کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی ممالک نے IAEA کی ساکھ پر سنجیدہ سوال اٹھا دیے ہیں۔ وعدہ رہے کہ اس سے پہلے ایران نے اس قرارداد کی منظوری کی صورت میں اپنے سخت اقدامات کے حوالے سے انتباہ دیا تھا۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ وہ بورڈ آف گورنرز کی قرارداد کی منظوری کی صورت میں ایجنسی کے ساتھ اپنے تعاون کی سطح پر نظر ثانی کرے گا، اور اس نے اس قرارداد کے جواب میں لازمی اقدامات کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے خلاف ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے حق میں 19 ووٹ پڑے، جبکہ اس کی مخالفت میں 3 ممالک، روس، چین اور بورکینا فاسو نے ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، مصر، انڈونیشیا، برازیل اور جنوبی افریقہ سمیت 11 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے خلاف یورپی ممالک کے بے بنیاد الزامات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے یورپی ٹرائیکا کے ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو ایک سرکاری مراسلہ بھیجا ہے، جس میں یورپی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں غیر حقیقت پسندانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر یورپی ٹرائیکا واقعی سفارتی حل چاہتا ہے تو اسے اپنی غیر حقیقت پسندانہ روش ترک کرنی ہوگی، اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے محفوظ جگہ پر یورینیم کی افزودگی کے قائم کردہ ایک اور مرکز سے استفادہ کیے جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے IAEA کے بورڈ آف گورنرز کی جانب سے ایران کے خلاف قرارداد جاری کیے جانے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران مخالف قرارداد لانے والے ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران خاموش بیٹھ جائے گا۔ جو کچھ ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں وہ سیاسی اور نفسیاتی اقدامات کا ایک سلسلہ ہے جو امریکہ کی ہدایت پر 3 یورپی ملکوں کے کردار، نیز IAEA کے سربراہ اور صہیونی نفوذ کے زیر اثر عمل میں لائے جا رہے ہیں تاکہ ایران سے مزید مراعات حاصل کی جا سکیں۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے محفوظ جگہ پر یورینیم کی افزودگی کے ایک اور مرکز سے استفادہ کیے جانے کی ہدایت جاری کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مقابل فریق کو یہ جان لینا چاہیے کہ یورینیم کی افزودگی کی ایرانی صنعت ایرانی عوام کی جان ہے، جسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایران کے خلاف سازشوں اور نامناسب اور غیر قانونی اقدامات کا ہی نتیجہ ہے جو خداوند متعال کی مدد اور نصرت سے یورینیم کی افزودگی کے ایک اور مرکز کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران نے حاصل کردہ غاصب صہیونی حکومت کی خفیہ دستاویزات کا حساس نوعیت کا ایک حصہ عام کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے صہیونی حکومت کو سب سے بڑا انٹیلیجنس شاک لگاتے ہوئے اس کے حساس مراکز کی بڑی مقدار میں اہم اور اسٹریٹجک معلومات حاصل کی ہیں۔ ایران کی انٹیلیجنس وزارت نے اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے گزشتہ دنوں صہیونی حکومت پر کاری ضرب لگائی، اور اب اس نے صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس فیلیور کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے اس کی خفیہ معلومات کا ایک حصہ آج جمعرات کو جاری کر دیا۔ صہیونی حکومت سے حاصل شدہ ابتدائی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل ایران کے خلاف مکمل طور پر تل ابیب کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں اور وہاں سے جاری ہونے والے احکامات کے مطابق وہ اقدامات کرتے تھے۔ ایران کے حساس ایٹمی مسائل کے سلسلے میں صہیونی حکومت کے ساتھ آئی اے ای کے قریبی تعاون کی دستاویزات کے سامنے آنے کے بعد کشیدگی اور سخت سفارتی رد عمل کا امکان بڑھ گیا ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے چھٹے دور کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو منعقد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان چھٹے دور کی بالواسطہ بات چیت آئندہ اتوار کے روز مسقط میں منعقد ہوگی۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں عمانی وزیر خارجہ کے بیان کے بعد بین الاقوامی سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر جوہری مذاکرات کے مستقبل پر نظریں مرکوز ہو گئی ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ دشمن کے کسی بھی قسم کے خطرے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی نے کہا ہے کہ خلیج فارس اور اس کے آس پاس کے علاقے ایران کے لیے دفاعی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ نہ صرف قریبی سمندری جنگ میں حصہ لے سکتی ہے بلکہ دور دراز کے آپریشنز کو بھی بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ سپاہ کے تیز رفتار جہازوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے اور میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی شاندار پیش رفت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں حالیہ اضافے کا فوری نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے پر حتمی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے تنخواہوں میں اضافے پر عوامی رد عمل اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے بجٹ پیش کرنے سے صرف ایک دن پہلے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 500% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ماہانہ تنخواہ 2,05,000 روپے سے بڑھ کر 13,00,000 مقرر کر دی گئی اور تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق بھی 1 جنوری 2025 سے ہوگا۔ بنگلہ دیش میں ہندوستان کی معروف سماجی شخصیت اور عالمی ایوارڈ یافتہ شاعر ربندر ناتھ ٹیگور کے آبائی گھر پر نامعلوم افراد کے حملے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نامعلوم افراد کی بھیڑ نے ربندر ناتھ ٹیگور کے مکان پر دھاوا بول کر اس میں توڑ پھوڑ کی۔ ہندوستان کے معروف شاعر اور سماجی خدمات کے لیے پہچانے جانے والے ربندر ناتھ ٹیگور کا آبائی مکان بنگلہ دیش کے سراج گنج ضلع میں واقع ہے، جو ربندر میموریل میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے اسی حویلی میں رہتے ہوئے اپنے کئی ادبی کارناموں کی تخلیق کی تھی۔ صہیونی حکومت کے دہشت گرد فوجیوں نے آج پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری اور فائرنگ کر کے مزید دسیوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ ارنا نے العربی الجدید ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی امریکی نام نہاد امدادی مراکز بدستور اہل غزہ کی قتل گاہ بنے ہوئے ہیں۔ تازہ صہیونی حملوں میں درجنوں فلسطینی اس وقت شہید اور زخمی ہو گئے جب وہ صہیونی ٹولے کے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز سے کچھ امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غزہ کے باشندے غزہ پٹی کے جنوبی علاقے رفا میں نتسارئیم گزرگاہ پر بنائے گئے نام نہاد امدادی مرکز پر اکٹھا تھے کہ صہیونی دہشت گردوں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ بار بار دہرائے جانے والے اس نوعیت کے دہشت گردانہ حملے سے نہتے فلسطینیوں کو قتل کرنے میں صہیونی دہشت گردوں کی بے پناہ دلچسپی ظاہر ہوتی ہے۔ مرکزی غزہ کی صلاح الدین شاہراہ پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے اپنے توپ خانے سے گولہ باری اور فائرنگ کر کے کم از کم 10 فلسطینی شہریوں کو شہید اور 120 کو زخمی کر دیا۔ امریکہ میں امیگریشن پالیسیوں کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کا سلسلہ اب ریاست کیلیفورنیا سے مختلف دیگر ریاستوں میں پھیل گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق امیگریشن حکام کے خلاف بالٹیمور، نیو یارک، اٹلانٹا اور شکاگو سمیت مختلف شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے حوالے سے موصول رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں 2500 سے زیادہ افراد نے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے پر 83 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سان فرانسسکو میں 150 اور شکاگو میں 17 مظاہرین گرفتار ہوئے، جبکہ کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں سے 330 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور سامعین، آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول۔